بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله بزرگوں نے لکھا ہے کہ سب سے بڑا شرف، سب سے بڑی عزت وہ دو چیزوں میں، ایک ایمان میں اور ایک علم میں. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یہ فرمایا. اس لیے یہ بڑا شرف ہے، بڑی عزت ہے کہ ایمان نصیب ہو جائے اور پھر ایمان کے تقاضے سمجھنے کے لیے علم نصیب ہو جائے. جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کریں گے اس کو یہ دیں گے، اپنے دین کی سمجھ لیں گے. یہ ہے کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرے گا اس کو اللہ اپنے دین کی سمجھ دے گا. اس لیے یہ بہت بڑا شرف ہے، بڑی بڑی نعمت ہے یہ ایمان، اور ایمان کے ساتھ پھر علم ملے. دونوں کے تقاضے اور دونوں کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے. ایمان یہ تو اللہ کا تقاضا ہے، کیونکہ وہ معبود ہے. معبود ہونے سے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو معبود بنا جائے، لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کا لائق نہیں سوائے اللہ کے ذات. یہ حق ہے اللہ تعالیٰ کا، انی علی اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. تو ایمان یہ تو اللہ کا تقاضا ہے اور یہ بڑی نعمت ہے. دنیا کا بقا جو ہے وہ ایمان کی وجہ سے ہے. دنیا کا بقا، یہ دنیا اس وقت باقی رہے گی جب تک ایمان کے اثرات یہاں باقی. جب ایمان کے اثرات ختم ہو جائیں گے تو اللہ اس کو باقی نہیں رکھے، تو یہ معلوم ہے. یہ معلوم ہے اس کا، اس کو باقی نہیں رکھے گا. سنانچہ یہ ہے کہ ایک آدمی بھی لا الہ الا اللہ اور اللہ اللہ کرنے والا ہوگا وہاں تک بھی باقی رہے گا. جب ایک بھی نہیں رہے گا اللہ اللہ کرنے والا تو اللہ اس کو ختم کر دے. یہ ایمان کی اہمیت ہے، ایمان کی وجہ سے دنیا کا بقا ہے اور اسی وجہ سے اس کو بنایا بھی گیا ہے کہ یہاں لوگ اللہ کو پہچانے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اے الا ليعرفون، لوگ مجھے پہچانے. پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عالم کو وجود دیا ہے کہ میرا یہ عالم ہے، اور یہ عالم جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے. تو اس لیے ایمان کی وجہ سے اس عالم کا بقا ہے. اس لیے ایمان کو بڑھانے کی، ایمان کو ترقی دینے کی، ایمان کی سلامتی کی اہمیت ہے. ایمان کی سلامتی رہے، ایمان کی اہمیت رہے، ایمان بڑھتا رہے، من کیفن دونوں اعتبار سے اس کی اہمیت ہے. پھر ایمان کے کیا تقاضے ہیں؟ ایمان اللہ کے تعلق کا نام ہے، تو اللہ کے تعلق کا کیا تقاضا ہے؟ اللہ کے تعلق کا تقاضا اللہ کے اطاعت ہے. بھائی اللہ سے ہمارا تعلق ہے تو کیا، تو اس تعلق، ہر تعلق کے تقاضے ہوتے ہیں. جتنے تعلقات اتنے تقاضے، جتنے تعلقات اتنے تقاضے. تو اللہ سے تعلق، اس کا کیا تقاضا ہے؟ کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اللہ سے ہمارا تعلق ہے، ایک کیا تقاضا ہے؟ تو اللہ کے تعلق کا تقاضا اللہ کی اطاعت ہے, اس میں کوئی اطلاع نہیں کر سکتا. اللہ سے تعلق بھی ہو اور معصیت بھی ہو, کیسی کوئی گنجائش نہیں. ہاں اللہ کے تعلق کا جو تقاضا ہے وہ اللہ کی اطاعت, اس لیے رسولوں کو بھیجا گیا ہے. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله, کچھ نہیں بھیجا گیا ہے, صرف کہ رسول بھیجا جا رہا ہے دنیا میں تاکہ رسولوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی اطاعت. رسول کی اطاعت میں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کوئی فرق نہیں ہے, ایک ہی چیز ہے. یہ تیر رسول فقط اطاع اللہ, اس لیے اصل اطاعت ہے ایمان کا تقاضا. ایمان دے کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے اطاعت کا تقاضا رکھا ہے کہ میری اطاعت کی جائے. اب اطاعت کیا چیز ہے, اطاعت کے کیا حدود قیود ہیں, یہ جاننا ضروری ہے. اعتاد کے حدود قیود کیا ہے تاکہ نہ اس میں تفسیر ہو اور نہ اس میں مبالغہ ہو. تو اعتاد کے حدود قیود سمجھانے کے لیے اللہ نے علم اتارا. اعتاد کے حدود قیود سمجھانے کے لیے علم آیا ہے تاکہ اللہ کے اعتاد صحیح طریقے سے موجود ہو. اس علم کے اندر اللہ کے حقوق کی بھی رعایت ہے اور اللہ کے مخلوق کے حقوق کی بھی رعایت ہے. اس علم میں دونوں باتیں, جو ان انبیاء کرام کو دیا ہے وہ دراصل حقوق کے معرفت کے لیے ہے کہ دنیا میں جا کر آدمی حقوق کو پہچانے, اس لیے کہ دنیا کو اللہ نے دارالحقوق بنایا ہے جس طرح آخرت کو دارالعجور بنایا ہے. آخرت دارالعجور ہے اس لیے کہ دنیا دارالحقوق ہے کہ جہاں حقوق ادا کیے جائیں گے اور وہاں اس کا اجر دیا جائے گا, وہاں حساب کتاب ہوگا کہ کتنا حق ادا ہوا, کتنا حق باقی رہا. اس لیے اس دنیا کو دارالحقوق قرار دیا. اس حقوق کے معرفت کے لیے علم اترا ہے کہ کس کا کتنا حق ہے, اس کا کتنا اللہ کا کیا حق ہے. سب سے پہلے اللہ کا کیا حق ہے, تو حضرت معاذ بن جبل سے حضور نے پوچھا, معاذ صدری ماتا آپ کہ معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ ان کا نہیں, مجھے نہیں معلوم. کہ اللہ کا حق یہ ہے فرمایا کہ اسی کی عبادت کی جائے گی, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. حقوق کی بات, جی ہاں, کیونکہ اللہ اول ہے تو اس کی بات پہلے ہوگی. کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا, یہ اللہ کا حق ہے. پھر اللہ تعالیٰ کو اللہ مان کر اس کی اطاعت کرنی ہے. اس اطاعت کے اندر جتنے جتنے حقوق وہ جتنے جتنے ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ ڈالے وہ پوری کی جائے تاکہ اللہ کے اطاعت وجود میں آئے. تو ایمان کا تقاضا اطاعت ہے. اطاعت میں سارے حقوق اللہ کے بھی ہیں, رسول کے بھی ہیں, کتاب کے بھی ہیں, اور جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق, جتنے تعلقات اتنے حقوق. یہ ہمارا دین ہے کہ کوئی تعلق ایسا نہیں کہ اس میں کوئی حق ہی نہ ہو. ہر تعلقات میں حق ہے, جی ہاں, مختلف قسم کے حقوق ہیں. اللہ کا ایک حق ہے, رسول کا ایک حق ہے, کتاب کا ایک حق ہے, جی ہاں. یہ تو ایمان کی چیزیں ہیں. پھر اس کے بعد اپنے تعلقات ہیں, مخلوق کے تعلقات ہیں, تو مخلوق کے تعلقات میں بھی حقوق ہے. اللہ طرف تو اللہ طرف, جو جتنا قریب ہے اس کا حق اتنا ہم ہے. ماں باپ کے حقوق ہے, پھر ماں باپ سے متعلق جتنے ہیں ان کے حقوق ہے. درجے کے جن سے جو تعلق ہے وہ تعلقات کے حقوق ہیں. وہ ان حقوق کو سمجھانے کے لیے اور ان حقوق کو بتانے کے لیے اللہ نے علم نازل کیا. اگر حق اللہ تعالیٰ کا ہے تو اس میں دو بنیادیں ہیں کہ اللہ کے حق میں کیا بنیاد ہے کہ اللہ کے بنیاد حق میں یہ بنیاد ہے کہ ایمان بھی ہو اخلاص بھی ہو یہ اللہ کا حق ایمان ہو اخلاص ہو حتیٰ کہ حدیثوں میں ایمان کیا چیز ہے آپ نے فرمایا اخلاص مرادف بتایا دونوں کو ایمان اخلاص ایک مرادف چیز ہے تو اللہ کا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے اور اسی کے لیے کام کیا جائے اس میں کسی کو شریک نہ کیا جائے نہ عقیدہ میں نہ عمل میں یہ حق ہے اس لیے ریا وغیرہ سب چیزیں حرام ہو گئی جی ہاں یہ شرک کے قسم ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا کہ رسول کا حق آیا رسول کا کیا حق ہے کہ رسول کا حق یہ ہے تو اس کی تصدیق کرو کہ یہ رسول ہے اللہ نے بتایا کہ یہ رسول ہے تو ہم اس کی تصدیق کرو اس کو رسول مانو اور رسول مان کر کہ رسول مان کر ان کا اتباع کرو رسول مان کر ان کا اتباع کرو کیونکہ مذہب میں اتباع اصل اور بنیاد ہے اتباع کے بغیر کوئی چیز کبھی قبول نہیں ہے حتیٰ کہ رسول وحی کا متبع ہے رسول کے ذمے اتباع ہے وحی کا اتباع ما اوحی الیک من ربک جو وحی آپ پر بھیجی جائے آپ اس کا اتباع کریں پھر عام لوگوں کو کہ عام لوگوں کو نبی کے اتباع کا حکم ہے وہ اتباع اصل ہے وحی کا کہ رسول بھی وحی کا اتباع کرے بعتبار تبلیغ کے بعتبار تعلیم کے بعتبار تربیت کے اور لوگ وحی کا اتباع کرے اور اتباع اتباع رسول کے اپنی عملی زندگی اس کے مطابق بنا یہ ترتیب ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا جو حق ہے وہ ادا ہو جائے کہ ہر طبقے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت آ گئی کیونکہ دنیا میں لوگ اپنے اپنی معیشت کی وجہ سے طبقے بنے ہوئے ہیں ضرورت ہے ضرورت ہوتی ہے تو ہر طبقے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت آ گئی یہ تقاضا ہے سب کے بنے ہوئے ہیں حکام کا طبقہ ہے تجار کا طبقہ ہے عمال کا طبقہ ہے زمینداروں کا طبقہ ہے مختلف طبقے ہیں ہر طبقے میں اطاعت آ گئی اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور آپ کو کامل علم دیا کامل دین دیا کیونکہ ہر طبقے کو اطاعت کروانی ہے ہر طبقے سے اطاعت کروانی ہے تو آپ کو کامل علم دیا کامل دین دیا ایمانیات کے اعتبار سے یعنی عقائد کے اعتبار سے کامل علم دیا عبادات کے اعتبار سے کامل علم دیا معاشرت اور معاملات کے اعتبار سے کامل دیا تزکیہ اور اصلاح کے اعتبار سے کامل دیا پورا علم کا معلوم تکن کا عالم تو کان فضل اللہ علیہ عظیم کہ آپ کو وہ ساری باتیں سکھا دی ہیں جو آپ نہیں جانتے تھے اور آپ پر اللہ تعالیٰ کا مزید فضل بھی ہے یہ کہا تو اس لیے کامل دین آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں کہ آپ سب کے نبی ہیں اور قیامت تک نبی ہیں جب آپ کے اوپر یہ چیزیں حاضر آئی تو آپ نے اپنے ان چیزوں کو چونکہ سب کے لیے آئی ہے اس لیے آپ نے اپنے علوم کو اپنی دعوت سے جوڑا آپ کے علوم آپ کی دعوت سے جڑے ہوئے ہیں کیونکہ وہ سب کے لیے آئی ہے اور آپ سب کے نبی ہیں تو آپ کے علوم آپ کی دعوت سے جڑے ہوئے ہیں سب سے پہلے ایمان کی بات آئی توحید کی بات آئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو توحید کا علم دیا تو آپ نے توحید کے علم کی لوگوں کو دعوت دی عالم انہ لا الہ الا اللہ توحید کی دعوت نبی کو مل رہی ہے عالم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبه توحید کی دعوت توحید کا علم دیا جا رہا ہے عالم انہ لا الہ الا اللہ جب توحید کا علم آیا تو توحید کی دعوت دی کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے تو توحید کا علم آیا تو توحید کی دعوت دی پھر توحید کے ضمن میں اور جتنی چیزیں آئی آپ نے اس کی دعوت دی. دعوت دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنے مقصد میں شامل کیا تاکہ لوگ اس مقصد میں شامل ہو کر کے ان باتوں کا اتباع کریں اور اپنی اپنی زندگی اس کے مطابق بنا رہے کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اور پسند کرتے ہیں. اس لیے آپ کے سارے علوم آپ کی دعوت سے جڑے ہوئے ہیں. کوئی چیز ایسے نہیں ہے کہ آپ کے پاس آئی اور آپ نے اس کی دعوت نہیں دی, آپ نے اس کی تعلیم تبلیغ نہیں کی کہ نہیں بدلے تمام دینا نہیں. جو چیز آپ پر آئی ہے آپ اس کو چلائیں, آپ اس کو پہنچائیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کوشش کر دی, اپنی ذمہ داری پوری کر دی اور ایک نہج قائم کر دیا. اور نہج قائم کر کے صحابہ سے فرمایا کہ اب دنیا میں کوئی کچا مکان بھی باقی نہیں رہے گا, کوئی پکا مکان بھی باقی نہیں رہے گا, مگر ہماری یہ بات وہاں پہنچ کے رہی. کچا مکان پکا مکان شہری علاقے دیہاتی علاقے کوئی جگہ باقی نہیں رہے گی, کوئی بات نہ جائے گی. یہ بشارت دے دیے کہ کس طرح یہ کام کرے گا. کیوں کہ یہ دین سب کے لیے آیا ہے, ہر طبقے کے لیے آیا ہے, ہر طبقے کی کامیابی اس میں ہے. جس طرح زمین کی ہر مخلوق کی حیات پانی پر موقوف ہے کہ پانی نہ ہو تو زمین کی ہر مخلوق مر جائے گی, اس کی بات ہے. یعنی بات جاننا میرے مائے کل شہین ہائی کہ پانی کے ذریعے سے ہر چیز کو حیات دی ہے, زمین کی ہر چیز کو. جس طرح پانی پر ہر چیز کی حیات موقوف ہے, ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہے, اس میں سب کی نجات موقوف ہے. اس کے بغیر کسی طبقے بھی کسی طبقے کی بھی نجات نہیں ہو سوائے اس کے سے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. ایمان ہے, علم ہے, کہ اسی میں سب کی نجات. اس کے بغیر کسی کی نجات. پانی سے مثال دی ہے اپنی دعوت کی, اپنی چیز کی, کہ مثلا ما باسن اللہ من العلم والہدا کما سلک ہے, جو علم و ہدایت دے کر قرآن نکالنے میں تو بھیجا ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے برسنے والا پانی ہوتا ہے. یہ پانی میں سب کی حیات ہے, پانی کی سب کو ضرورت ہے, پانی کے بغیر حیات نہیں. ایسے ہی جو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے دی گئی ہے, دین اور ایمان, یہ اس میں ہر فرد اور ہر طبقے کی نجات ہے. یہ پکی بات ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امانت کو لوگوں تک پہنچانے کی پوری پیروی کر دی تاکہ یہ امانت لوگوں تک پہنچ جائے اور ان پر حجت بھی قائم ہو جائے اور ان کے نجات کا سامان بھی ہو جائے, دونوں باتیں ہو جائیں, تاکہ کوئی کل یہ نہیں کہہ سکے کہ ہمارے پاس کوئی نہیں آیا. یعنی ان پر حجت بھی قائم ہو جائے اور جو اس چیز کو قبول کر لے اس کی نجات بھی ہو جائے. یہ کام آپ نے کیا ہے. پھر اس کے بعد آپ کی حیات محدود تھی, آپ کو اتنی لمبی عمر نہیں دی گئی تھی جیسے پیغمبر کو دی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کام کے لیے اپنے آدمی بنائے, اپنے مقصد میں لوگوں کو شریک کیا, ان کی تعلیم و تربیت کی اور ان کی تعلیم و تربیت کر کے اس کام کو ان کے ذریعے سے آگے بڑھایا. جس قبیلے کا آدمی ایمان لاتا تھا اس کو ایمان کی تربیت دے کر کے اس قبیلے میں بھیجا جاتا, جس قوم کا آدمی ہوتا تھا وہ قوم کے پاس بھیجا جاتا, ان کے اس قوم کو آمادہ کرو اس کام کی طرف. ابتدائی حالت تھی کہ جس قبیلے کا آدمی آیا اس کو اپنے قبیلے میں بھیجا, جس قوم کا آدمی آیا اس کو اس کو یاد کیا کہ اپنے قوم میں جا کر کے اس بات کو, ہماری بات کو چلاؤ, ایمان کو چلاؤ, آخرت کو سمجھاؤ. اور الحمد للہ وہ جاتا تھا اور اس میں عام طور پر کامیابی مل جاتی. کہ یہی طریقہ آخر تک رہے گا, اس کو اس دعوت کو چلایا جائے گا. دعوت دعوت کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو دعوت کا مطلب اشاعت ہوتا ہے, کبھی اس سے پھیلا ہو, اس سے پیار سے زمانہ زمانہ سے ایک چیز کو پھیلا دیا جاتا ہے. یہ تو اس کا سب سے آسان تو راستہ ہے لیکن کمزور ہے, مؤثر نہیں ہے, یہ پھیل جائے گا, مؤثر نہیں ہے. انبیاء کرام کی دعوت ان وسائل والی نہیں ہوتی ہے, بلکہ انبیاء کرام کی دعوت میں ایک تو یقین ہوتا ہے کہ اللہ کرنے والا ہے, اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, اس لیے اللہ سے جڑو, اللہ ہی کرنے والا ہے, وہ حیات موت کا جتنا مالک ہے, ساری چیزوں کا وہی مالک ہے, اس لیے اپنی زندگی طرف اللہ تعالیٰ سے قائم ہو. یہ دعوت ہوتی ہے, تمہاری حیات اور موت کا مالک اللہ ہے تو تمہارے سارے مسائل کا مالک بھی اللہ ہے, اس لیے اللہ سے اپنا لطف قائم کرو, اللہ تعالیٰ کو اللہ مانو, اس کے حقوق کو جانو, اور اس کے حقوق سے کیا ملے گا, اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے سے کیا ملے گا, اور نہ ادا کرنے سے کیا ہوگا. اپنی دعوت کو پانی دینے کے لیے انبیاء کرام پر سب سے پہلے ترغیب کا علم اترا ہے, سب سے پہلے وہ ترغیب دیتے ہیں, ترغیب دیتے ہیں. ترغیب دو طرح سے ہے, ایک تو انسان کو اس کی صلاحیت سمجھا لیا کہ تم تو اس کام کے ہو, تم اس کام کے ہو, تم اس کام کے ہو, اور جب تم اس کام کے ہو تو بھی یہ کام کرو, یہ کام کرو, یہ کام کرو, اور اس کے کرنے پر اللہ تمہیں یہ دینے والا ہے, یہ دینے والا ہے, یہ دینے والا. یہ طریقہ ہے کہ جن سے کام لینا ہے ان کو ابھارو, ان کو حقیر مت سمجھو. شمائل کی حدیثوں میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کو بھی دعوت دے کے اس کو حقیر نہیں سمجھتے, یہ کیا کریں گے؟ نہیں, اللہ تعالیٰ نے بندوں میں بہت صلاحیتیں رکھی. الناس معادن کا معادن ذہب والفضہ, لوگ اپنی جگہ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے اور چاندی کے کانے ہوتے ہیں. سونے اور چاندی کے کان جب تک اس کو کان میں رکھا رہے وہ تو بیکار ہوگا, اس لیے اس کو نکالتے ہیں, اس کو نکالتے ہیں اور اس کو سنبھالتے ہیں, سدھارتے ہیں, پھر بازار میں لاتے ہیں, پھر بازار میں اس کی قیمت دی جاتی. ایسے ہی کر لوگوں کی صلاحیتیں ہیں, لوگوں میں بہت صلاحیتیں ہیں, ایک ایک آدمی میں جو پہن کے تھے میں نبوت کا کام ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر فرد میں نبوت کے کام کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھی ہے, ان کو نبوت کے کام کا وارث بنایا ہے, اس لیے ہر ایک میں صلاحیت ہے. ان صلاحیتوں کو کام پر لانے کے لیے یہی راستہ ہے کہ ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کیا جائے. ہاں, کہ تمہارے اندر تو یہ صلاحیت ہے, یہ صلاحیت ہے, اور تمہاری یہ ذمہ داری ہے. یہ تمام نبیوں کا یہی طریقہ ہے. موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے قوم کو نعمت اللہ علیکم جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یوت آدم من العالمین, کام کرانے ان سے. تو دعوت جو ہوتی ہے اس کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ انسانوں کی صلاحیتوں کی قدر کر کے ان کو مقصد زندگی پر لاؤ. تمہارے اندر یہ صلاحیت ہے, یہ صلاحیت, تم یہ کام کر سکتے ہو, اور یہ بات حق ہے, خالی خوشامد کی بات نہیں ہے, حق بات ہے, اس کی صلاحیتیں ہیں. اور ان صلاحیتوں کو کامنے کے لیے, ایک کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تو ترغیب کا علم اتارا ہے تمام نبیوں پر. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین, ایک دستور بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نبیوں کو کس اسلوب کے ساتھ بھیجتے ہیں, کیا ان کو حاکم بنا کر دیتے ہیں کہ وہ حاکم بنے, ان کا اسلوب جو ہے. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین, ہر زمانے میں اپنے رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کو مبشر اور منذر بنا کر بھیجا. یہ مبشر کن کے لیے؟ مبشر اطاعت کرنے والوں کے لیے اور منزل کن کے لیے کہ معصیت کرنے والوں کے لیے. اطاعت کرنے پر اور اللہ کی بات ماننے پر تمہیں یہ ملے گا یہ ملے گا یہ ملے گا یہ دیں گے یہ دیں گے دنیا کے حالات صحیح ہو جائیں گے آخر کے حالت صحیح ہو جائیں گے اور نہ ماننے پر اس کے بعد تو یہ مبشر اور منزل بنا کر بھیجا اور یہ بھی کچھ لوگ ہیں میرے کرام کہ آدمی کی صلاحیتوں سے ان کو آگاہ کرو پھر ان کو اللہ کی بشارتیں سناؤ پھر ان کو اللہ کے وعیدے سناؤ تاکہ وہ اللہ کے وعیدے سن کر اللہ کی بشارتیں سن کر مقصد زندگی پر آئے. اور اگر وہ مزاحمت کرے مخالفت کرے تو کیا کرنا ان سے الجھنا نہیں ان سے الجھنا نہیں ان سے الجھنا نہیں ہے تو کیا کرنا ہے کیا صبر کرنا ہے. سب سے زیادہ تاکید نبیوں کی زندگی میں اللہ کی طرف سے صبر کرنے کی ہے سب سے زیادہ صبر کرو صبر کرو صبر کرو برداشت کرو صبر کرو برداشت کرو بڑا بہت انبیاء کرام پر صبر کا ڈالا گیا ہے. سالہ سال گزر جاتے ہیں وہ کام کرتے ہیں سالہ سال گزر جاتے ہیں وہ کام کرتے ہیں تو کس کام کا صبر کے ساتھ کرنا اتنا بڑا نبی اتنا بڑا صبر اتنا بڑا نبی اتنا بڑا صبر اصل کما صبر رسول جو رسول صبر کرتے ہیں آپ سب کا صبر آپ کے بڑھایا مجھے اتنی انعائیں دی گئی ہیں کہ اتنی انعائیں کسی کو نہیں دی گئی مجھے اتنا ستایا گیا اتنا دھمکایا گیا ہے کہ اتنا کسی کو ستایا دھمکایا نہیں گیا. یہ میدان ہے یہ میدان ہے کہ لوگ ستائیں گے لوگ دھمکائیں گے اور یہ کیا کریں گے کہ صبر کریں گے ان کو بشارت دیں گے ان کو انجام سے جلائیں گے. یہ کچھ لوگ ہیں کہ ان کی ایزاؤں پر صبر کرنا ان کے نہ ماننے پر مایوس نہ ہونا اور ان کو بشارتوں سے اور ان کو وعیدوں سے آگے بڑھا دو ایک چیز. دوسری چیز کہ دوسری چیز ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا یہ حکم تھا ہر نبی کو کہ لوگوں کے ساتھ اخلاق سے ہمدردی سے خدمت گزاری سے پیش آؤ. جب یہ بات ہوگی تو تعلق کب صحیح ہو جاتے ہیں خدمت گزاری سے ہمدردی سے مواصلات سے یہ تعلق کا صحیح ہو جاتے ہیں. تو ان کو یہ ان کے پاس ایک اسلوب یہ ہوتا ہے کہ وہ خدمت گزار بنتے ہیں لوگوں سے مواصلات کرتے ہیں لوگوں سے ہمدردی کرتے ہیں اس کی وجہ سے اعتماد پیدا ہو جاتا ہے. اعتماد پیدا ہونے کے بعد بات قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے. یہ انبیاء کرام کا دستور رہا ہے. جہاں بھی آئے ہیں وہ اپنی خدمات سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام دیکھو جب مصر سے بھاگے ہیں اور مدین پہنچے ہیں تو مدین کوئی پہچان پہچان تو تھی نہیں بھاگ کر آئے ہیں رستہ بھی بھول گئے تھے. اور مدین پہنچ کر انہوں نے مدین میں کیا کام کیا کہ وہاں کنویں پر خدمت کی تو تجیوں کو پانی پلا دیا. ہاں کوئی پہچان نہیں کوئی پہچان نہیں مگر وہ لڑکیاں کھڑی ہیں پانی نہیں دے رہی ہیں اپنی بکریوں کو کیوں یہ لوگ جب فارغ ہو جائیں گے تو پھر ہم تم ایسا لازمی کیوں نہیں کہ ہمارے باپ بوڑھے ہو گئے تو آپ بونا چاہیے تم کبھی نہیں مانتے گا تم نے کہ ہمارے باپ بوڑھے ہو گئے ہیں تو وہ باپ نہیں آ سکتے اور کوئی گھر اولاد ہے نہیں اس لیے ہم آتے ہیں. یہ خدمت کے محتاج ہیں اور ان کی خدمت کر دی کوئی پہچان نہیں ہے بس افادہ ہونا وہ پانی پلا دیا تو پانی پلا کوئی بات ہی نہیں کی بلکہ ایک درخت گر لیجیے جا کے بیٹھ گئے اور اللہ سے دعا مانگی. یہ طریقہ ہے خدمت بھی کرو دعوت بھی دو اور دعا مانگو بس دعا مانگی تو کیسی دعا مانگی بڑی دعا مانگی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. انبیاء کرام کی دعائیں ایک دعا اس میں سب کچھ آ گیا اس دعا سے سب کچھ ہو گیا
مين هو من؟ رب نعم عن بنت إلي من خير الفقير. اللہ جو خیرات کی طرف سے آ رہے ہیں میں تو اس کا محتاجی ہوں، پتہ میں مانگا نہیں، جو خیرات کی طرف سے آ رہے ہیں مجھے اس کی ضرورت ہے. اس دعا میں سارے کم بن گئے، میں جی کر لیا تھا، میں تو یہ دعا مانگی ہے، تم لوگ پر جاب والے ہو نا، موسیٰ علیہ السلام کو دعا مانگی تو جاب بھی مل گیا. ملاقات ہوئی تو 5 سال کا ایگریمنٹ ہو گیا. کیا بات ہے، 10 سال کا بہت اور اچھا. دعا مانگنے میں سارے کام ہو گئے، اور دعا بھی مختصر، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی دعائیں اتاری ہیں ہمارے لیے، بہت بڑا احسان ہے. ان کی دعاؤں پر غور کریں، ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں، موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں، کام کرنے کے لیے ایک ہتھیار ہے دعا. تو انبیاء کرام کی یہ زندگی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بشارتیں سناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وعیدیں سناتے ہیں، اپنے اخلاق کا استعمال کرتے ہیں، ہمدردی کرتے ہیں، اور مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے بندوں کا تعلق اللہ سے ہو جائے. جی ہاں، اور ان کے نہ ماننے پر کہ ان کے نہ ماننے پر مایوس نہیں ہونا کہ کوئی مانتا تو ہے نہیں. ہاں، یہ زمین ہے، بعض زمین میں پیداوار جو ہوتی ہے وہ دیر سے ہوتی ہے، اور وہ جو پیداوار کے بعد پیداوار دیر سے پھل دیتی ہے. جی ہاں، ہر چیز یہ ترتیب ہوتی ہے، اس لیے وہ حضرات اپنی دعوت میں سبات قدمی رکھتے ہیں، سبات قدمی، برس نہ برس گزر جانے اپنی جگہ سے ہو جائے، سبات قدمی. سبات قدمی کے بغیر کام نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نبیوں کو سبات قدمی کا حکم دیتے ہیں کہ آپ قائم رہے، فاستقم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فاستقم کما امرت، جو حکم ہے اس پر آپ قائم رہے، استقامت کا حکم. اس لیے وہ حضرات استقامت پر رہتے ہیں. اس استقامت کی وجہ سے ان کے کام میں دھیرے 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 راستے ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت کا حکم ملا، اور آپ کی تابع داری میں امت کو بھی استقامت کا حکم ملا. فاستقم کما امرت ومن تاب معك ومن عمل معك، جو آپ پر ایمان لائے وہ بھی استقامت سے رہے تاکہ کام انجام تک پہنچ جائے. تو ہمارے ذمے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا، اپنا دین، اپنے دین پر استقامت، اور دین کے لیے، دین کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ دعوت کی محنت دی ہے. دعوت کی محنت سے ترغیب استعمال ہوتی ہے، اخلاق استعمال ہوتے ہیں، اور جان مال کی قربانی کرنا، اور غرض یہ ہوتی ہے اس دعوت سے کہ لوگوں کے اندر دین بھی آوے، دین کی طلب بھی آوے، خالی اشاعت نہیں. دین کہہ جاتے نہیں، وہ دین کی طلب ہے. اس لیے انبیاء کرام کی دعوت کے ذریعے سے لوگوں میں طلب پیدا ہوتی ہے، وہ طلب کی وجہ سے اپنا دین سنبھالتے، کھوتے نہیں ہے. جیسے صحابہ کے علام جو ایمان لاتا تھا پھر وہ پلٹتا نہیں تھا، کم نہیں ہوتے تھے، بڑھتے رہتے. کیوں؟ کہ وہ دعوت کی وجہ سے ایک طلب اللہ پیدا ہو جاتی تھی، اللہ تعالیٰ سے تعلق، اس کی جنت کا یقین، اس کے دوزخ کا یقین، اس کے کامیابی کا یقین، یہ یقین پیدا ہوتا تھا. اور پھر جو جو عمل کرنے ہیں اس عمل پر کیا کیا انعام ہے، وہ انعامات ہوتے تھے کہ اگر میں نے یہ عمل کر لیا تو یہ ہو جائے گا، یہ عمل کیا تو یہ ہو جائے گا. تو اپنے اعمال پر ملنے کا یقین، دعوت اور دین کے کامیابی کا یقین، یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو سمجھائی گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھائی. جتنا جتنا لوگوں میں یہ چیز آتی تھی وہ کام بڑھتا چلا جاتا. آپ نے اپنے آدمی بنائے، اور آدمی بنا کر ان کو پھیلایا کہ وہ بھی اسی طریقے سے کام کرتے تھے، جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا، ایمان اور یقین کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، قربانی کے ساتھ، اور لوگوں کے نہ ماننے پر، لوگوں نہ ماننے پر صبر کے ساتھ، ان کو چھوڑتے نہیں تھے، چھوڑتے نہیں تھے کہ مانتے نہیں تو مال کو وہ نہیں. یہ ذمہ داری تھی، اس ذمہ داری کی وجہ سے اللہ تبارک مطالعہ نے لوگوں کے دلوں میں یہ چیزیں آہستہ آہستہ دلائی، کیونکہ حق کی رفتار دھیمی ہوتی ہے، باطل کی رفتار تیز ہوتی ہے. باطل کی جو رفتار ہے وہ تیز، جیسے دھواں کے دھواں تو سب کچھ اوپن بن کے جائے گا، خیر کر کے حق ایسا نہیں ہوگا. حق کی رفتار ایسی ہوگی کسی درخت کا اگنا زمین سے، زمین سے درخت اوپر کے پھل سے بیل لگتی ہے، ایسے ہی حق کے پھیلنے میں، حق کے نتیجہ ظاہر ہونے میں دیر لگتی ہے. تو دیر لگے گی تو اس دیر تک اس کی طرف توجہ دینی پڑے گی، اس کی عبادت کرنی پڑے گی، اس کی رعایت کرنی پڑے گی، کہ بغیر اعتنا کے بغیر اہتمام کے یہ چیز پھلے گی نہیں. اس لیے دین حق ہے اور حق کے پھیلانے، حق کے پھیلنے میں اور قائم ہونے میں دیر لگتی ہے. اب حق بتی اس شہر کیوں کہتے ہیں کہ حق کیسا ہوتا ہے کہ وہ بتی اس شہر ہوتا ہے کہ اس کی رفتار دینی ہوتی ہے، اور باطل کیسا ہوتا ہے کہ سنی اس شہر اس کی سیل تیز ہوتی ہے، دھواں ہوتا ہے اوپر چڑھ جاتا ہے، لیکن پھر فنا بھی ہو جاتا ہے، جلدی سے سورج سے پھیل بھی جائے گا، سورج سے اس کی تاثیر بھی ختم ہو جائے گی. تو بعد میں یہ بات ہوتی ہے وہ پھیل بھی جائے گا، اس کی تاثیر بھی ختم ہو جاتی ہے. حق کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ حق کا معاملہ یہ ہے کہ وہ دلوں میں اترتا ہے. دلوں میں اتارنے کے لیے، دلوں میں اتارنے کے لیے جو حق بات ہے اس کا یقین دلانا پڑتا ہے، جو بات کہی جا رہی ہے وہ بالکل حق ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کی حقانیت سمجھائی، ایک تو اپنے اخلاق سے، کبھی معجزات سے، اور کبھی صبر سے اپنی بات کی حقانیت سمجھائی لوگوں کو، تو لوگوں کے دلوں میں وہ بات اتری اور پھر لوگ اس کو دھیرے دھیرے لینے لگے، یہاں تک کہ مقصد زندگی کا جو تھا وہ پورا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ہر طبقے میں آپ کی بات پہنچائی اور ہر طبقے نے اس کو لیا اور اس کے مطابق اپنی زندگی قائم کی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی ملتی تھی اور آپ کی تعلیم بھی ملتی تھی. تعلیم بھی ہوتی ہے، صحبت بھی ہوتی ہے، تو زندگی ایک ہی سانچے میں ڈھلتی ہے، ایک ہی سانچے میں. کیونکہ تعلیم بھی کلیئر کرو اور پھر صحبت، صحبت کے ذریعے سے عمل ملتا تھا. جیسا نماز کا حکم آیا تو آپ نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کر جو فرمایا کہ سلو کما رائے تو انہوں نے اسے دی، ایسی نماز پڑھو جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو نماز کی تعلیم بھی دی اور نماز کے اتباع کی دعوت بھی دی، اور لوگوں نے آپ کی جیسی نماز بنائی، آپ کے جیسے نماز سیکھی اور آپ کے جیسے نماز بنائی. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ایسی نماز پڑھتے تھے جیسے حضور پڑھا، میں دونوں ایسے نماز پڑھتے تھے جیسے ابو بکر پڑھتے تھے. اتباع کی بات اس کو لیا ایک سے ایک نے، اس کی وجہ سے جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ لوگوں کو زندگیوں میں آئی، علمی طور پر بھی، عملی طور پر بھی. پھر اس کی ترغیب دی، اس کو سیکھے، اس کو سکھاوے. اس ترغیب کی وجہ سے ہر طبقے میں اس کی تاکید بھی تھی، ترغیب بھی تھی. اس کی وجہ سے ہر طبقے میں دین آیا، کیونکہ ہر طبقے کے لوگ آتے تھے آپ کے پاس، اور آپ ہر طبقے کے لوگوں کو دعوت دیتے تھے اور دعوت دے کر اپنی بات رکھتے تھے. تو ہر طبقے نے آپ سے اپنے طبقے کا علم لیا، تاجروں نے تجارت کا علم دیا، حاکموں نے حکومت کا علم دیا، زمینداروں نے زمینداری کا، مزدوروں نے مزدور. وہ جانتا تھا کہ میری زندگی کا کامیابی اس اتباع میں ہے، اس لیے وہ اتباع کے لیے آتے تھے. ابھی اپنے حاکم آئے، ابھی اپنے حاتم، حاتم کے بیٹے، وہ ایمان لائے، وہ شکاری آدمی تھے، وہ شکار کی شریعت پوچھنے آئے. ہم تو شکاری لوگ ہیں، بڑے بڑے کتے ہیں، روز کا شکار کرتے ہیں ہمارے کتے، تو شکار کا کیا حکم ہے؟ ہاں شکار کھانا کیسا ہے؟ کتے نے شکار کیا ہے جی ہاں. تو طریقے پوچھتے تھے، کیوں کہ علم طریقوں کا نام ہے. ہمارے پاس جو علم ہے وہ کس چیز کا علم ہے؟ طریقوں کا علم. وہ طریقے پوچھتے تھے، کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ اس طریقے کے بغیر کامیابی نہیں ہے. وہ طریقوں کا علم پوچھتے تھے، ان کو یقین دلایا تھا کہ حکم اللہ کا ہوگا، طریقہ نبی کا ہوگا، اس کو لو، کچھ کو کوئی شریع ہر آدمی اپنی زندگی کے کام کے طریقے جیسا عبادت کے طریقے لیتے تھے اپنی اپنی زندگی کاموں کے طریقے پوچھ رہے آدھے دیندار کا طریقہ پوچھ رہے زمیندار زمینداری کا ہر ایک کام یہ شکار کا طریقہ پوچھ رہے کہ میرے شکاری کتے شکار کرتے ہیں مجھے اس کا کیا حکم ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تو کئی معاہدہ کہے تھے اتاری اور ان کے حلال حرام ہونے کی تفصیلات بتائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ طریقہ ہوتا تھا کہ ان کے اندر دین کی طلب پیدا کرائی جاتی تھی نفع نقصان ترغیب دے کر کے پھر وہ اپنے اپنے طبقے میں اس طبقے کا علم لے کر کے پوچھ کر کے اس پر عمل کرتا تھا اور پھر اس کو کہا تھا کہ اسی طرح چلاؤ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو علم آیا اس کی اشاعت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آدمی کو اس کا نفع نقصان کا یقین دلایا اور اس کے سیکھنے کی تاکید فرمائی اور اس کی دعوت چلائی اس کی وجہ سے ہر قسم کے علوم جو آپ پر نازل ہوئے تھے نجات کے وہ پہنچ گئے. اب کوئی طبقہ ایسا نہیں تھا جس کے پاس اپنے طبقے کا علم نہ ہو. تبلیغ ہو گئی آپ نے بھی کیا اپنے آدمیوں کے ذریعے سے بھی کرایا تو ہر طبقے کو یہاں تک کہ گھروں میں جو تعلیم ہوتی تھی غلام لونڈیاں ان سے صرف کام راحت کا نہیں لیا جاتا تھا بلکہ ان کو تعلیم دی جاتی تھی دین کی اس لیے وہ غلام بانیاں عالم بن گئے ہے وہ غلام لیکن ان کا شمار اہل علم میں ہے کیوں کہ ان کو علم دیا گیا. عبداللہ بن عباس کے جو غلام تھے وہ بڑے عالم ہو گئے کیوں کہ وہ صرف ان سے غلامی نہیں کرواتے تھے بلکہ ان سے خدمت بھی لیتے تھے اور ان کو تعلیم بھی دیتے تھے کہ جب میں غسل کروں تو دیکھنا مجھے. ابن عباس کے ایک انفرادی تفرد تھا کہ وہ سات مرتبہ دھوتے تھے بدن کو عام طور پر تین مرتبہ ہے مشروع لیکن بعض اہل علم کے تفردات ہوتے ہیں ان کو تفردات کہتے ہیں. جی ہاں علماء کے تفردات تفرد ابھی فلان تفرد فلاں تو ان کے تفردات ہوتے ہیں تو تفردات میں ابن عباس جو تھے وہ سات مرتبہ دھوتے تھے بدن کو اور سات مرتبہ پورا ہو جائے اس لیے ان کو نگرانی کے لیے رکھا تھا. ایک دفعہ وہ چھوٹ گئے ابن عباس تو ان سے پوچھا کہ میں نے کتنے بار میں دھویا مجھے بھی دھیان نہیں رہا تم کو اس لیے رکھا تھا میرا سات مرتبہ غلاموں کو تعلیم دے باندیوں کو تعلیم دے دے جس سے جو تعلقات ہو وہ ہو اپنی جگہ اور اس کے ساتھ ان کو تعلیم دینا کیوں کہ علم اشاعت کے لیے ہے پھیلانے کے لیے یہ امانت ہے تو عمومی طور سے اس کے ہونے کی وجہ سے یہ علم ہر طبقے میں پھیل گیا پھر اس میں ترقی ہوئی جیسے ہوتا ہے یہاں تک کہ ہر طبقے والا اپنے ساتھ اپنا علم کرتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اجمیر میں آئے تو وہ اپنے بال کٹوانے کے لیے مینا میں بیٹھے بال کاٹے ہو رہا ہے جیسے ہوتا ہے امام نے بال کٹوانے میں تو وہ کہنے لگا کہ قبلہ کی طرف منہ کر تو قبلہ کی طرف منہ کروایا پھر کہا کہ میری طرف دانی جانب کر دانی جانب کیا یہ کہا تکبیر پڑھ اللہ اکبر اللہ اکبر تو اس طرح وہ ٹوکتا جاوے اور کام کرتا جاوے ٹوکتا جاوے اور کام کرتا جاوے وہ ہے کون وہ نائی بال کاٹنے والا لیکن وہ خالی نائی نہیں ہے بلکہ اس کو بال کاٹنے کی شریعت معلوم ہے تو امام حیران ہے تو اسے بال کاٹتے کاٹتے تقریباً چھ مسئلے بتائے یہ دو تین تو مجھے یاد رہے باقی میں بھی بھول گیا یہ کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نم کی ایسی اشاعت کی اپنی صحبت کے ذریعے سے اپنی تعلیم کے ذریعے سے تاکہ ہر طبقے کو علم میں یہی علم کا مقصد ہے کیوں علم کو محدود سرمایہ نہیں ہے کہ بھائی ایک طبقے کو حاصل ہو جیسے حکومتیں ہیں کہ وہ خاندانوں میں ہو جاتی ہے محدود کہ نہیں ہے
کہ خود نصارہ کا طریقہ ہے کہ وہ اپنی چیزوں کو ایک دائرے میں محدود کرتے ہیں. یعنی کہ یہ علم یہ تو بارش کا پانی ہے, اس میں سب کا حصہ ہے, تو اس کے لیے سب کو طلبگار بنایا, سب کو اسی اہمیت سمجھائی, تو پھر ہر طبقے نے جو ہے اس علم کو لیا, کیونکہ اس میں نجات ہے. جہالت میں نجات نہیں ہے, جہالت جہنم میں لے جاتی, جہالت تو جہنم میں لے جائے گی, علم اور ایمان کے بغیر نجات نہیں ہے. اس لیے اس کی طلب پیدا کر کے ہر طبقے میں یہ علم چالو کرایا. مہاجرین تاجر تھے, ان کے پاس تجارت کا علم تھا. انصار زمیندار تھے, ان کے پاس آپ دیکھو گے زمینداری کے مسائل کی روایتیں ان سے ملے گی, زراعت اور مشاقات اور یہ جو ہے وہ, اور ناپ توڑ اور یہ وہ, یہ مہاجرین کے پاس تھے, کیونکہ یہاں ناپ توڑ چلتا تھا اور یہ تاجر تھے. تو اس طرح ہر طبقے کو ان کی ضرورت سمجھا کر, ان کو دعوت دے کر, ان کا نفع نقصان سمجھا کر, ان کو اس چیز کا بھی علم دیا, اس طریقے سے وہ تعلق ہے, اور اللہ کی عبادت اور ذمہ داری کا بھی علم دیا تنظیم کے ذریعے سے. اگر وہ خود نہیں آتے ہیں اور ان کے پاس جماعتیں بھیجی ان کو دین سکھانے کے لیے, جب مکہ فتح ہو گیا اور سکون ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعتیں پھیلائی ہے, کیونکہ یہ قریش کی لڑائیاں جو ہے وہ حرج تھا, اب وہ حرج ختم ہو گئے, تو کثر سے وفود پھیلے, آپ نے وہ پھیلائے. بعض بار وفود چھ چھ مہینے تک ایک جگہ پر رہتے تھے, تو چھ مہینے تک کیا کرتے تھے, اتنے کے لڑتے رہتے تھے. یہ جو جنگ ہوتی تھی کہ وہ وہاں رہ کر کے تعلیم و تربیت کرتے, ایمانیات بھی سمجھا رہے, عبادات بھی سمجھا رہے, پھر دے سکتے ہیں وہ سطح کا دین دے رہے, جماعتیں پھیلا پھیلا کر کے زندگی وہ دین پر لانے کی ایک تستی بنی, جس کی وجہ سے ہر طبقے میں سیکھنے سکھانے کا ایک مزاج بن گیا کہ بغیر دین کے زندگی نہیں. اور دین ایمان و علم کا نام ہے, دین اتباع کا نام ہے, اس لیے ہر طبقے میں یہ بات آئی کہ یہی ذمہ داری ہماری بھی ہے. آج بھی یہی بات کہی جائے گی کہ لوگ دو قسم پر ہیں, ایک قسم لوگوں کی وہ ہے کہ جن کے اندر طلب ہے, وہ تو طلبگار بن کر آپ کے پاس آئیں گے, ہمارے پاس آئیں گے, طلبہ بنیں گے, پڑھیں گے, سنیں گے, یاد کریں گے. طلبہ کا طبقہ وہ طلبگار طبقہ ہے, وہ تو خود ہی طلب لے کر آتے, ان کا تو حق ہو گیا, کیوں کہ وہ طلب لے کر کے آئے. انہوں نے بھی وصیت فرمائی تھی کہ میرے بعد تمہارے پاس لوگ آئیں گے, میری وصیت ان کے بارے میں قبول کرو. وہ تو طلبگار ہے, ان کا تو حق ہو گیا, وہ تو اسلام کے مہمان ہے طلبہ. دوسرا طبقہ امت کا وہ ہے کہ جن کے اندر کوئی طلب ہی نہیں ہے, وہ آخرت سے بھی بے فکر ہے, یہ زیادہ ہے اور اتنی زیادتی ہو گئی اس ناواقفیت کی کہ اب مسلمانوں کے مستقل معاشرت ہی نہیں. آپ بنے کے ملکوں میں جائیں گے, جاتے بھی ہیں, مسلمانوں کے کوئی معاشرت نہیں ہے, تو اب اس کام کی وجہ سے معاشرت بنی ہے, ورنہ شروع میں جو جماعتیں جاتی تھی وہ مسلمان کم ہوں گی. اب تو موبائل ہو گئے, جب موبائل نہیں تو ٹیلی فون تھا, اور ٹیلی فون کی ڈائریاں ہوتی تھی بڑی بڑی, ٹیلی فون ڈائریوں میں مسلمانوں کے نام دیکھتے تھے, یہ نمبر ہے, یہ نمبر, اس نمبر پر معلوم کر کے, ان کا ٹھکانہ معلوم کر کے ساتھ ہی جاتے تھے, وہاں یا تو ٹیلی فون نمبر ہے یا کسی جگہ ہے اور ہم بتا رہے ہیں, تو بعد میں تو پیسہ بتا رہا کہ جس نمبر پر گئے ہیں وہ آدمی تو فوت ہو گیا ہے, تو نمبر ہے ٹیلی فون ڈائری, اب اس کے بھروسہ ہے تو ان تک پہنچتے تھے اور ان کو زندگی کے کئی مقصد سمجھاتے. بعض ساتھیوں نے مجھے بتایا کہ ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو وہ قبرستانوں میں وہ لگا ہوا ہے مرنے والے کا نام اور یہ پتھر, وہ پتھر پر سے نام لائے, یہ فلاں نے قبیلے کا ہے یا فلانے قبیلہ کا ہے, ہمارے شریف بھائی کا انتقال ہو نا, نیروبی میں, نیروبی میں قبر میں بہت پتھر لگے ہوئے قبر کیسا فلانا فلانا پاکستان ہندوستان, تو بعد جگہ وہ لوگ پتھروں پر سے نام لے کر کے پھر ان کے تلاش کیا, مورتوں سے جنوں کو تلاش کیا, مجھے انہوں نے کچھ بتایا ہے وہاں قبرستان کے ان فیملی کا نام لائے, بھائی فیملی کہاں ہے, ان تک جا کر کے بات پہنچائی اور ان کو اپنے کام میں لگایا, اس لیے بیٹا لوگوں میں کام کر لو, اس طریقے سے اسباب وسائل پیدا ہوتے, تو اصل دعوت جو ہے وہ بے طلبوں میں دین کی طلب پیدا کرنا ہے, اور وہی طبقہ زیادہ ہے کہ دن میں طلب لے دنیا جو دلی میں جاتے, اس لیے یہ طریقہ رہا ہے کہ جو طلب والا آوے ان کو تو ان کے طلب کے مطابق دین دو, انہیں پڑھاؤ, ہاں انہیں تعلیم دو, ان کی تربیت کرو, یہ تو ایسا ہے جیسے بیمار اسپتال میں آ گیا یا مہمان گھر میں آ گیا, ان کا تو حق ہو گیا, اور ایک طرف جن میں کوئی طلب نہیں ہے, تو نبیوں کا طریقہ ہوتا تھا کہ اپنی بات کو بے طلبوں میں لے کر جانا اور غربت اور بے کشی میں کام کرنا, اس میں کام کرنا غربت میں بے کشی میں, بے کشی سے متاثر نہیں ہونا, غربت سے متاثر نہ, غربت غربت ایک تو غریب اردو کا غریب نہیں, عربی کا غریب, عربی کا غریب, اردو کا غریب تو وہ جسے میں پیسے نہ ہو, عربی کا غریب وہ ہے جس کا کوئی ٹھکانا نہ ہو, بے وطن ہے وہ, اردو غریب کہتے ہیں, دین آخری زمانے میں غریب ہو جائے گا, حدیثوں میں کہ دین غریب ہو جائے گا, کیا مطلب ہے کہ اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, ہر طبقے نے اپنا دین اپنے اندر سے نکال دیا, حکیموں نے حکومت میں سے دین نکال دیا, تاجروں نے تجارت میں نکال دیا, زمینداروں نے زمینداروں میں سے, زمینداری میں سے, مزدوروں میں, اب اس کی کوئی جگہ نہیں ہے, یہ بے وطن ہے, پتا جسمان ہری وا, تو ایک سامنے عالم آئے تھے ابو مدعا, مولانا علی جاتے موسی ہیں, ان کے ساتھی بھی ہیں, ہمارے نظام الدین میں دو دفعہ آئے ہمارے ساتھ بیٹھے, میں بھی موجود ہوں تو وہ سب معلوم معلوم تھے, انہوں نے یہ حدیث پڑھی بات علی السلام غریبا واسا یمون غریبا مطلوبہ لے رہا, مشہور حدیث ہے لوگوں کے زبانوں پر, انہوں نے کہا کہ لوگ اس کا ایک معنی یہ کرتے ہیں, بتا علی السلام غریبا واسا یمون غریبا مطلوبہ لے رہا, یعنی اس ظاہر نحوی ترکیب ہے اس کے اعتبار سے ترجمہ, حالانکہ یہ مقصد نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ لوگوں کے اندر اس کی وجہ سے مایوسی ہو جمہوری کا دفاع ہے, یہ بتا غریبا ویسا بولو غریبا بتو والے غوربا, ایسا نہیں ہے, پھر انہوں نے ہمارے سامنے اس کے نرمی ترقی رکھی, ایسی نرمی ترقی بنا لی, کیونکہ میں ترقی پڑھاتا تھا, میں نے بہت چاہتا ترقی پڑھائی سر میں کام, وہ میرے کام کی بات تھی, انہوں نے کہا کہ اس کی ترکیب یہ نہیں ہے, ایک طرح تو یہ ظاہر ہے اصل اس کی ترکیب یوں ہے کہ بدا علیہ السلام بدا غریبا وسا یعود عودا غریبا, یہ اس کی محذوفات ہے اندر, یہ کہا انہوں نے کہ بدا علیہ السلام بدا غریبا, یہ لوگ غریب کو اسلام کا حال بناتے ہیں اور اسلام کو جلحال بناتے ہیں, ایسا نہیں ہے, ایک مذہب محذوف ہے اس کی صفت ہے وہ غریب, یہ بات سن رہے ہیں, میں آپ کی وجہ سے ہی پتا بات کر رہا ہوں, میں کہا اس کی اصل ترکیب یہ ہے کہ بدا علیہ السلام بدان غریبن ویسا یعود عودن غریبن,
کہ اسلام عجیب و غریب عجیب و غریب طریقے سے پھیلا ہے, عجیب و غریب طریقے سے شروع ہوا ہے, غربت میں, بے کسی میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہے, پورا خاندان خلاف ہے, پوری قوم خلاف ہے, اطراف کی تمام حکومتیں خلاف ہے. بنا جی نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ماحول, ان کی کتاب رحمت عالم سیرت پر, انہوں نے یہ خاص بات کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس ماحول میں کام کیا. انہوں نے یہ بتایا کہ ساری حکومتیں آپ کے خلاف تھی, ادھر پیسر ہو کس طرح کس طرح, اور یہ سب وہ سب گھبراتے تھے. حکم تو حکام تو جو ہے وہ ڈرتے ہی ان کی عادت ہے, لاؤڈ پر ڈرتے, یہ ان کا مزاج ہے ہر زمانے, ان کو ہر سے ڈاؤٹ ہے. جو لوگ وہاں رہتے تھے ایرانی سرحد پر, جب حج میں آتے تھے حضور سے ملتے تھے, وہ حضور کو دعوت دیتے تھے, تو عرب بہت سمجھدار لکی ہوتے تھے, وہ آپ کی دعوت کو سمجھ جاتے تھے, آپ کی دعوت تو بہت کامیاب ہے, لیکن ہم وہاں رہتے ہیں جس کسرا کے بڑوں میں رہتے ہیں, اور آپ کی جو دعوت ہے اس سے یہ لوگ خوف کھائیں گے, خوف کام, اس لیے ہم ابھی کوئی فیصلہ نہیں کرتے. حضور حج میں لوگوں کو دعوت نہیں کرتے, 120 میں بتا دیں اسلام اور جو غریب و عجیب و غریب طریقے سے پیدا شروع ہوا ہے, اور عجیب و غریب غریب کسی نے دوبارہ دور کرائے تو ہمارے کے لیے حدیث اس لیے نہیں ہے کہ جمود پیدا ہو یا نا امید پیدا ہو, بلکہ اس حدیث کے اندر تو ابھار ہے, اور ابھار کے لیے یہ کہا کہ یہ اسلام عجیب و غریب طریقے سے پھیلا ہے. اس کے عجیب غریب تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے, اور آپ کا خاندان جو تھا قریش یہ طاقتور خاندان تھا, لیکن ان کی ساری طاقت آپ کی مخالفت میں چلی تھی, معافقت میں نہیں, حمایت میں نہیں, سب سے زیادہ مخالفت قریش نے کیا. تو خاندان کی مخالفت, قوم کی مخالفت, اطراف میں جو لوگ تھے وہ سب مخالف, یہاں تک کہ جن بھی مخالف, جن جن میں مخالف, جنہوں نے بھی دشمنی کی, تو کدار گزار نہ لے کل نبی نادو ان شیاتے جن سے وہ جن, جن بھی مخالف, انسان بھی مخالف, جن جن کو کول بیٹھا وہ دشمنی کے ساتھ تھا. اور تمام حالات مخالفت کے ہیں, مخالفت کے باوجود یہ چلا ہے, یہ بات اتنی مخالفت انسانوں کی جنتوں کی, اس کے باوجود بھی یہ چلا اور پھیلا. تو کہا حدیث نے کہا کہ یہ بدان غریب عذب عجیب غریب طریقے چلا ہے, اور آئندہ بھی چاہے جتنے حالات مخالفت کے ہو جائیں یہ عجیب و طریقے سے دوبارہ واپس زندہ ہوگا. دوبارہ اللہ ان کو واپس حیات دے گا, کس طریقے دے گا وہ اللہ ہی جانتے. اللہ نے مختلف طریقوں سے علماء کرام کے ذریعے سے اس کام کو آگے بڑھایا ہے. ہمارے ملک میں شاہ ولی اللہ صاحب آئے, یہ سب یہی سے لائن تھے, تو ان کے پاس اپنی اپنی لائن تھی, مجدی صاحب کے پاس ایک لائن تھی, شاہ صاحب کے پاس ایک لائن تھی, پھر مولانا اللہ صاحب آئے تو مولانا اللہ صاحب کے پاس ایک لائن تھی, مولانا اللہ صاحب کے پاس کیا لائن تھی, مہاراج صاحب نے اپنا کام کو معاشرت کے راستے کرایا, کوئی حکومت نہیں, کوئی سیاست نہیں, کوئی پیسوں کا لین دین نہیں, کوئی ٹرسٹ نہیں, جی ہاں جس کی بنیاد پر اس کو فروغ دینے کچھ نہیں. ہاں لوگ تکلیف کرتے ہیں یہ پیسے کم سے آتے, جی ہاں شروع اپن ہی کرتے, اپن کو پتا چل گیا ہے یہ اپنے دین سے خرچ کرتے ہیں, کسی سے ان کا مالی تعلق نہیں ہوتا, دینا نہ دے رہا اپنے ساتھیوں کو پینشن ہی دے جماعت میں بیٹھنے کے لیے. ہاں یہ ان کے سامنے پتا نہیں, تو انہوں نے اندر اوپر کر کے اس کام کی تحقیق کی. حضرت جی کے پاس بہت ڈاس آتی تھی, آپ کی بات لمبی ہو جائے گی, تو ہم لوگ داخلی جماعت میں تھے, داخ لکھنے والے, داخ دیکھنے والے, سب ہو گئے بزرگوں کے ہماری داد ہے تو امانت داری سے دیکھے, کیونکہ بعد لوگ اپنے ذاتی مسائل بھی اس علاقے میں رکھتے ہیں, اپنی ذاتی بیماریاں اپنے بزرگ کو بتاتے ہیں, اس کا جواب پوچھنا پڑتا ہے کہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہہ رہا ہوں, تو ہوتا تھا کہ ہماری ذات میں امانت دار رہے,
بات سچی ایسی ہوتی ہے.
اس ذات میں یہ ایک مرتبہ اتنا لمبا ایک مجموعہ سارا ہے, اس میں اس آدمی نے تبلیغ پر پی ایچ ڈی کی تھی, اس کا وہ مقالہ تھا جس پر اس کو پی ایچ ڈی کی ڈگری ملی. پی ایچ ڈی کی کس چیز پر کی؟ تبلیغ پر. وہ رسالہ حضرت میں آیا تھا, رات میں آیا تھا, میں نے بھی دیکھا تھا اس کو رات میں. وہ پورا رسالہ تبلیغ پر تھا پی ایچ ڈی کی. میں نے کہا اس کام کے لوگوں نے پی ایچ ڈی کی ہے, ایک ہے کیا, کیا کیا طاقت ہے, کون سی طاقت چلا رہی ہے, اس کے پیچھے کیا ہے؟ یہ دیکھا آج کل تو برابر اس کو دیکھا جائے کہ بھائی اسی میں سے کوئی موہر نہیں, یہ تو غریب جیسے لوگ ہیں, جب تو مالدان نہیں ہے کہ بھائی ایسے تو یہ ان کو کون کون چلا رہا ہے, کون سا فنڈ ہے ان کے پاس, یہ سب لوگوں نے یہ سب دیکھ لیا. ان کا کوئی فنڈ نہیں ہے, ان کا کوئی ٹرسٹ نہیں ہے, ان کا کچھ نہیں, اپنے اپنے جان مال کے ساتھ چلتے ہیں, یہی نبوت کا طریقہ. دوسرا ان کے اندر یہ لوگ مولانا الہ صاحب نے خاص طور سے اس کام کو معاشرت کے راستے سے کرایا. مولانا علی صاحب نے لکھا ہے معاشرت کے راستے سے کرایا. معاشرت کے راستے چلانے کا مطلب ہے کہ معاشرت کے راستے چلانے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی چارہ قائم کرا ہے, بھائی تمہیں بھی کرنا پڑا ہے, گھر میں ملاقات کر کے بھائی ہمیں بھی کرنا پڑا ہے, ہمیں بھی کرنا پڑا ہے, تو آپ بھی بھائی ہیں, میں آپ کے بھائی ہوں. یہ معاشرت اپنا بھائی بنا کر اس کو کام میں لگا, یہ کام معاشرت کے راستے سے چلا. ہماری معاشرت ہے کہ قول و عباد اللہ اخوانا, حضور مدینہ والوں سے قول و عباد اللہ اخوانا, کہ اللہ کے بندے رہو آپس کے بھائی رہو, یہ ہماری معاشرت ہے کہ ہم اللہ کے بندے رہیں گے آپس کے بھائی رہیں گے, آپس کے بھائی رہیں گے تو بھائی کو تو حصہ دینا ہی دینا ہے, دینی حصہ ہو دنیا میں حصہ ہو وہ دینا ہے, بھائی ہے. اس وجہ سے انسان نے کیا تو بھائی بنایا, کہ بھائی بنانا کیا مطلب ہے کہ اس کو حصہ دار بناؤ. مان لیا اپنے پر حصہ دار بنانے کا عرف ہے, دین نے بھی حصہ دار بناؤ, جو دین میرے پاس ہے وہ بھی تم لو, جو دین تمہارے پاس ہے وہ میں لوں گا, یعنی دین میں ایک دوسرے کے مددگار بنیں گے, سیکھیں گے, سکھائیں گے. یہ معاشرت معاشرت کے راستے سے یہ کام کرایا, لوگوں کو بھائی بنایا, ایسا ذمہ داری دلایا, ایسا ذمہ دلایا, سب آخرت کی طرف متوجہ کیا. سب سے بڑی بات, سب سے بڑی بات ہماری دعوت میں, ہمارے دین میں کہ مسلمانوں کو آخرت کی طرف متوجہ کرو, کیوں کہ ہم آخرت کے دائی ہیں اور ہم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہیں. ان دنیا کھولے تک لکم بین نکم خلی تم لا کر حدیث میں کہ دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا, کھاؤ پیو استعمال کرو, یہ تھوڑی دیر کی ہے اور اصل تو تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. صاحب کہتے تھے انما ہما مونا ادا پھیرا, ہمارے ادائیں آخرت کے ہیں, تو ہمارا اصل مقصد تو آخرت بنانا ہے, لیکن آخرت بنانے کے لیے یہ طریقہ ہے. ان کو اپنا بھائی بنا کر کے آخرت سمجھا کر کے اور ترغیب کے ذریعے سے اخلاق کے ذریعے سے ان میں دین لانا ہے, جتنا دین ہے اس سے آگے کا دین دینا ہے, کیونکہ دین کی تو سطح ہے, اس میں آگے بڑھو آگے بڑھو, جنت بھی بہت بڑی ہے اس میں آگے بڑھنے کا حکم ہے, ایسے دین بھی بہت ہے کہ اس میں آگے بڑھو ایک دوسرے سے. اتنے ہمارا اسلوب ترغیب کا ہے, بے طلبوں میں طلب پیدا کرنا اور طلب والوں کو ترقی دینا, بے طلبوں میں طلب پیدا کرنا اور جن میں طلب ہے ان کو ترقی دینا, کہا دیکھو آگے بڑھو, جتنا کر رہے ہو اس سے اور آگے بڑھو, اور ذمہ داری سمجھو, اور ذمہ داری لو. یہی اس علم کی غرض ہے جو انبیاء کرام کے ذریعے کہ اپنی بھی بہتری اور سب کی بہتری. دین النصیحہ کہ دین خیر خواہی کرنے کا نام ہے, اس لیے طلب والوں میں ترقی کی دعوت اور بے طلبوں میں طلب کی دعوت. طلب والوں میں ترقی کی دعوت کہ جس سطح پر ہے اس سطح سے آگے لانا, اور جن میں کچھ نہیں ہے ان کو اس سطح پر لانا, یہ ذمہ داری ہے ہماری. اور جو علم ہم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ اپنی نجات کے لیے بھی ہے اور دوسروں کی خیرخواہی کے لیے بھی ہے, دونوں باتیں. اس علم میں ہماری نجات بھی ہے, اس لیے ہم اپنے آپ کو اس علم کا پابند کریں گے. جب علم کا پابند ہوگا عالم وہ نجات پائے گا, اپنے علم کا پابند نہیں ہوگا تو وہ کیسے نجات پائے گا. بنی اسرائیل کے علماء کو فاسق کہا اللہ نے, یہ فاسق ہے. اکثریت ان کی فاسق ہے. جی ہاں, یہ کیوں کہ وہ اپنے علم کے قابل نہیں تھے. جب کوئی نیا نبی آتا تھا تو سب سے پہلے حسد کرنے والے وہ علماء ہی ہوتے تھے, جو اسلام کو جانتے تھے وہ حسد کرتے تھے. اس لیے ملعون ہوئے, اپنے علم کی وجہ سے ملعون ہوئے. کیوں؟ علم کی وجہ سے ان میں کبر پیدا ہوا, اور کبر کی وجہ سے حسد پیدا ہوتا ہے. یہ کیوں آگے بڑھا, یہ کیوں نہ بڑھا؟ حالانکہ علم کی وجہ سے تو انقیاد بڑھنا چاہیے, علم کی وجہ سے انقیاد اور تابے داری بننا چاہیے. جیسے کہ علم دین تو حقوق کی تعلیم دیتا ہے کہ تیرے اوپر یہ حق ہے, تیرے اوپر یہ ہے, تیرے اوپر یہ حق ہے. اس کو تو جھکنا چاہیے علم کی وجہ سے, بجائے جھکنے کے وہ اکڑے. اس لیے وہ ملعون ہوئے. شیطان کا بھی اسی لائن کا علم, تو اپنے علم سے اس میں اکڑ پیدا ہوئی ہے. اس کو آدم علیہ السلام سے حسد ہو گیا ہے. جی ہاں, تو وہ تو گیا کام سے. اب جو بھی اس کی راہ پر ہوگا وہ کام سے جائے گا. اس لیے ہمارا علم یہ انبیاء کرام کا علم ہے. انبیاء کرام کے علم میں دنیا خیر کاری ہے, مخلوق کی خیر کاری کرنی ہے, اللہ کے ساتھ کرنی ہے, مخلوق کی خیر کاری کرنی ہے, اللہ کے ساتھ کرنی ہے. چاہے مخلوق معافت کرے نہ کرے, حسد کرے, دشمنی کرے, کچھ بھی کرے, صبر کریں گے اور اپنے مقصد پر لے کر کے ان کو لائیں گے تاکہ ان کے اندر صحیح سی جائے گا. تو اس علم کی رعایت یہ ہے کہ دوسروں سے ہمدردی کرنا, علم کی خدمت کرنا. علم کی خدمت بھی ضروری ہے. اگر علم کی خدمت نہیں ہوئی تو یہ سوکھ جائے گا, بھول جائیں گے. اس لیے اہل علم پر یہ بھی ہے کہ وہ اپنے علم کے قادم رہے, اپنے علم کو تازہ رکھے تاکہ اس علم کی روشنی میں رہبری کر سکے, ورنہ یہ بھول جائیں گے. اس لیے اپنے علم کو بڑھاؤ, یہ حکم, علم کی خدمت کرو. علم بڑھتا رہے, علم بڑھتا رہے تاکہ جو موقع آئے اس موقع کی رہبری کرے. علم ہوگا تو رہبری کرے گا, علم بھی ہوگا کیسے رہبری کرے گا. یہ اپنے علم کو تازہ رکھنے کی ضرورت ہے. ہمارے بزرگوں نے علم کی بھی خدمت کی ہے. جو علم ان کے پاس آیا اس کو تازہ رکھا, اس کو بڑھایا. پھر جو طلب والا آیا اس کو پڑھایا. چاہے جیل میں جانا پڑے تو جیل میں پڑھا دیا, کسی وجہ جیل میں بھیج دیا. انگریزوں نے بہت سے علماء کو جیل میں بھیج دیا, تو وہ جیل میں بھی پڑھا دیا. ہمارا تو کام ہی یہی ہے, ہمارا تو کام ہی یہی ہے. حضرت مدینہ رسول اللہ نے جیل میں طالب علم میں پڑھا دیا. طالب مسلمان پڑھا تو کیسے پڑھنے والا ہے جو طالب مسلمان پڑھا. ایسا اور بزرگوں کے واقعات ہیں کہ انہوں نے جیلوں میں کتابیں دیکھی تو کتابیں لکھی. جیسے ہندو سے ہماری کتاب مرمت کتاب ہے, وہ جیل میں لکھی گئی, کالی پانی کی جیل, مفتی عنایت احمد صاحب, وہ جیل میں لکھی ہے. وہ تو کوئی جیل میں پڑھنے والا آیا ہوگا, تو کتاب تو ہے نہیں. تو ہماری طرح سے نہیں تھا کتاب دیکھ کر کتاب پڑھا رہے. کتاب دیکھ کے کتاب پڑھا رہے, ہم تو کتاب دیکھ کے کتاب پڑھا رہے. تو ہم کو اجازت نہیں ہے. ہمارے علماء ایسا نہیں کہ راسخ کی علم ہے, تو وہاں ابن سینا لکھی انہوں نے اور لکھ کر اس کو پڑھائی, وہ قبول ہو گئی. تو وہاں سے یہاں بھی آ گئی. کیوں؟ یہ علم کی خدمت ہے کہ اپنے علم کو تازہ رکھنے کے لیے پڑھنا بھی ہے, پڑھانا بھی ہے, سیکھنا بھی ہے, سکھانا بھی ہے, ہمیں ترقی کر دی تاکہ صحیح رہبری تو علم کے ذریعے سے ہو سکے امت کی. جی ہاں, اس لیے اس کی تاکید ہے, اس کی فضیلت ہے کہ اپنے علم کو آگے بڑھاؤ. جو جو تقاضے امت میں پیدا ہو جائیں گے رہبری کے, تو وقت تک کے علماء اس تقاضے کو پورے کریں گے. جو نئے نئے مسائل آئیں گے وہ بھی وقت تک علماء دیکھیں گے. ان کے ذمے ہے کہ وہ ان کی رہبری کرے. نئے نئے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں, تو نئے مسائل کے لیے اصولوں کی بنیاد پر ان کے اصولوں کے مطابق ان کی رہبری کریں گے. نئے نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, یہ بھی علماء کے ذمے ہے کہ نئے نئے مسائل جو پیدا ہو جائیں اس کی رہبری کریں. اور جن لوگوں میں علم نہیں ہے, جن میں دین نہیں ہے, کہ ان کو دین دینا ہے, اس لیے ان میں دین کی طلب پیدا کراؤ. آخرت سمجھا کر کے, نفع نقصان سمجھا کر کے, اچھے اخلاق کے ذریعے سے، قربانی کے ذریعے سے ان میں طلب پیدا کراؤ تاکہ وہ دین کی بنیادی تعلیم دے کر نجات پائے، نجات پائے. یہ بھی ہے. اس لیے علماء دو قسم کے ہیں. ایک علماء اکرام وہ ہے جو صاحب مقام ہوتے ہیں، ان کو اللہ نے ایک مقام دیا، اور ایک عام ہے جیسے آپ حضرات ہیں، ہم ہیں، بھائی پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، خدمت میں لگے ہوئے ہیں. یہ دو ہر ایک سے اس دعوت میں الگ الگ مطالبہ ہے، الگ الگ معروضات ہیں. جو حضرات مقام رکھتے ہیں ان سے تائید مطلوب ہوتی ہے. کیا مطلوب ہوتی ہے؟ تائید مطلوب ہوتی ہے کہ آپ اس کام کی تائید کریں. یہ مطلوب ہے. جیسے موتی کے پاس دلہ صاحب تھے تو ان کے پاس جماعتیں بھیجتے تھے، تو کس لیے؟ تشکیل کے لیے. ان کی تائید کے لیے. تم تو کارگزاری سنا کاری کار سنا تھے، یہ کیا یہ کیا یہ کیا، تو انہوں نے تائید کی کام. جو علماء کرام ہمارا طریقہ ہے یہ اپنا مقام رکھتے ہیں ان سے تائید مطلوب ہے کہ یہ حضرات اپنی جگہ سے تائید کریں کہ یہ کام صحیح ہے، یہ کام ضروری ہے، اسے کرو. تو ان کی تائید سے لوگوں کے ذہن صاف ہو جاتے ہیں اور ذمہ داری پر طبیعتیں آتی ہیں کہ حضرت نے فرمایا، حضرت نے فرمایا. میں نے سب سے پہلے قلعہ اعظم گڑھ میں لگایا تھا، شریف بھائی مرحوم اور یہی مومنوں کی جماعت کی، ہم تو ضلع بھروس کے تھے، یہاں سے اطلاع ہوئی. وہ حیدرآبادی ساتھی بھی تھے. نہیں، سب سے پہلے جوگیشری سے میرا اجتماع ہوا ہے، میرا نکلنا ہوگا جوگیشری سے. میں جمع اعظم گڑھ میں گئے کے اجتماع سے کلکتہ کا ہے، کلکتہ مولانا یوسف صاحب کا اجتماع تھا، وہاں سے تاجر کو ہماری تشکیل ہوئی تو ہم کو اعظم گڑھ میں. اعظم گڑھ میں اس میں کوئی کام بالکل بھی نہیں تھا، لوگ جانتے ہی نہیں تھے. یہ 58 کی بات کر رہا ہوں. کتنے سال ہو گئے؟
ملاقاتوں کے لیے
میرا داد مانا دوسرے سال میں مانا نئی صاحب محمد پالن پوری، نئے لوگ تو نہیں جانتے ہوں تو مانا عیسا محمد پالن پوری، وہ میرے بعد گئے ایک لوگ. اس وقت میں جب ہم لوگ گئے تو مولانا پھلپوری صاحب تھے، حضرت عام کے لوگوں کے وہ اپنے وطن میں تھے. پھلپور میں، پھلپور وہی ہے، حسن بعد ان کی مجلس ہوتی تھی تو ہم بھی مجلس میں پہنچ گئے. سمجھتے ہیں کمزور تھے، حضرت بلاتے تھے دکھاتے تھے. انہوں نے ہم کو دیکھا مانتے صاحب پھلپور میں ہم کو لانے تو لوگوں سے دیکھو یہ آئے ان کا خیال رکھنا، یہ آئے ہیں ان کا خیال کرنا، بس اتنا ہی بولا. تو وہاں استقبال ہوا وہاں پر اس کی فرمانے کی وجہ سے. یہ مثال میں دے رہا ہوں کہ جو حضرات مقام رکھتے ہیں ان کی تائید چاہیے ہم لوگ، اسے تائید مانگے کہ آپ نے وہ تائید کریں گے تو پھر راستہ کھل جائے گا. تو اہل مقام سے تائید، اور جو عام خدمت گزار علماء کرام ہیں ان سے تعاون مانگتے ہیں، ان سے یہ کام شروع ہو گیا ہے، چل پڑا ہے، امت لے رہی ہے، آپ معاون بن اپنی صلاحیت اس میں لگا لیں. یہ آپ حضرات سے، آپ حضرات سے اس میں تعاون مانگیں گے. معیت تو آپ ہیں ہی ہیں پہلے سے، تو آپ سے تعاون نہ کر جاتا، آپ تعاون کریں. اور تعاون کے لیے جو بھی تقاضا رکھا جائے وہ اس کو آپ پورا کریں گے تاکہ تعاون ہو جائے. یہ ترتیب ہے کام کی، پہلے مقام سے تائید مانگے. اور جہاں جہاں تائید ہوئی وہاں لوگوں کے اندر سے، ہم لوگ جارڈن میں تھے شروع میں، 71-72 کی بات ہے، وہ لمبا بن رہا تھا جارڈن میں، ہم پھر رہے تھے تو پھر شروعات تھی. جب ہم پھر رہے تھے تو پولیس والوں نے ہم کو دیکھا، ایک جماعت ہے پھر رہی ہے ہم سے تو کچھ نہیں کہا, لیکن ہم وہاں جو قاضی شرعی تھے تو وہ اسلامی ملک ہے جوردن, تو شرعی قاضی بھی ہوتے ہیں شرعی مسائل کے لیے, تو ہم ان کی خصوصی ملاقات میں وہ قاضی شرعی بات ملاقات کے لیے خصوصی کرتے ہیں بیٹھے ہیں اتفاق سے وہ قاضی شرعی جو تھے وہ لوگ مدینہ میں تعلیم پائے تھے بتائیے مطلب ہم تو تبلیغ سے وہ ایک مناسب واقعیت تھی جانتے تھے کام ہم گھر کی باتیں کر رہے ہیں. اس میں پولیس کا فون آیا پولیس کے افسر کا, ایک جو جماعت دل رہی ہے تو ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, تو وہ شرعی قاضی ہے اس لیے مجھ سے پوچھتے دیکھو بات غلط ہے تو پھر ان کو بند کریں, تو کوئی شرعی بات ہے تو پھر ان کو کرنے دیں, پولیس کی ذمہ داری ہوتی ہے امن کا محکمہ ہے. تو ہم بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا فون آیا تو انہوں نے کہا ہمارے بارے میں کہ ہاں بلا ربانیون ان کام کرنے دو, لوگ نماز سیکھیں گے لوگ وضو سیکھیں گے ان کو کام کرنے دو. تو اس وقت سے رابطہ کھل گیا کہ ایک عالم نے ہماری تعریف کی, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو حضرات پہلے ہی ان میں مقام رکھتے ہیں اپنا ان کی تعریف ہے, ایک حضرت تعریف کرے ہاں بھائی بات حق ہے اور یہ اپنانے کی چیز ہے اس کو اپنائے, تو پہلے شروع سے ہی طریقہ ہے یہ اہل علم سے جو مقام رکھتے ہیں ان سے تعریف ہو, اگر مدینہ اللہ نے تعریف کی مفتی کے بعد علیہ السلام نے تعریف کی مولانا احمد علی صاحب داغول نے تعریف, یہ سب اکابر ہیں یہ سب معین ہیں اور یہی صحیح طریقہ ہے کہ اہل مقام حضرات سے تعریف مانگو, ان کی تشکیل وشکیل نہیں ہوگی, ان کو اپنی صورت حال کا طریقہ کار بتانا کرتے ہیں کرتے ہیں وہ تعریف کریں گے وہ دوائیں دیں گے. دوسرا عام طبقہ خدمت کرنے والی نہیں پیسوں پردیش کے ذریعے سے تحصیل تعلیم میں دونوں سے سماجی ان حضرات سے تعاون مطلب ہے, ان حضرات سے تعاون مطلب ہے کیا آپ اس کام میں دل فیل تعاون کرو, دل فیل ایک تو بات سے تعاون کریں اور تعاون کریں یہ ٹھیک ہے, لیکن ضرورت ہے کہ آپ دل فیل یہ تعاون کریں اس کام میں شرکت کر کے, اس لیے آپ حضرات سے یہ تقاضا ہوتا ہے کہ آپ حضرات جی دل فیل اس کام میں تعاون کریں, اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ایک سال اس کام میں لگائیں, جیسے عام لوگوں سے چار چار مہینے مانگتے ہیں چار مہینے مانگتے ہیں, آپ حضرات سے یہ مانگا جاتا ہے کہ آپ حضرات ایک ایک سال اس کام میں لگائیں, یعنی ملک میں لگائیں پھر اپنی صلاحیت کے مطابق دنیا کے دوسرے ملکوں کو سنبھالیں جو کہ وہاں ضرورت ہے, وہاں ضرورت ہے ان کو بھی ضرورت ہے اور ہم کو بھی ضرورت ہے کہ ہمارا دین ہماری زندگی میں آ رہے, ہاں تو اس کے لیے تاجر کو بھی مال کی ضرورت ہوتی ہے اور گاہک کو بھی مال کی ضرورت ہوتی ہے, تاجر اپنا مال بصورت نفع لیتا ہے اور خریدار بصورت ضرورت اپنا مال کیا مجھے چینی چاہیے وہ چینی لے جاتا ہے یہ چینی بیچ کے نفع لیتا ہے, ضرورت دونوں کو ہے, ایسے عالم کو بھی ضرورت ہے عوام کو بھی ضرورت ہے اپنے دین کی وجہ سے دونوں ضرورت مند, تو عالم کی ہے کہ وہ تعاون کرے نمازیں بنا بنا کر کے ان بے طلبوں میں یا جو دین سے دور ہیں ان میں جا جا کر کے ان کو اس دن کی طرف متوجہ کرے تاکہ ان کی صلاحیتیں حق پر لگ جائے, اس لیے علماء کرام سے یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ایک سال لگائیں, ہم لوگ چار میں لگائیں یا حضرات ایک ایک سال لگائیں ملک میں اور اسلام سے مناسبت پیدا کریں, اسلام کے اور طریقے سیکھیں اور دیکھیں اپنے علم کی روشنی میں اور اس میں پختگی پیدا کریں تاکہ ماحول اس کام کے لیے بنے, پھر اللہ ان میں اور اشار پیدا کرے تو پھر دنیا کے ملکوں کو سنبھالے, لوگوں کے وہاں بھی ضرورت ہوتی ہے, جب علم جائیں گے تو
تو وہ اپنے کام کو کافی کافی طریقے سے سمجھا سکیں گے, لوگوں کو بتا دیں گے. کیونکہ بھائی علم پہلے سے ہی ہے, اور اصل تو علم اور ایمان دو ہی ہے, علم و ذکر ہماری تبلیغ میں علم و ذکر. تو علم و ذکر جو ہے وہ تو ہماری گاڑی کے دو پہیے ہیں. جیسے دو پہیے کا گاڑی نہیں چلتی, کم سے کم دو پہیے ہونے چاہیے. علم و ذکر تبلیغ کے دو پہیے ہیں, اس سے بغیر تبلیغ نہیں ہے. اس سے ہمارا خالی خروج نہیں ہے, خروج علم و ذکر کے ساتھ ہے. اگر اس نمبر کو لوگوں نے کمزور کر دیا تھا علم و ذکر کے نمبر کو, لیکن دراصل یہی ہے کہ اس حرکت کے ذریعے سے دنیا میں علم زندہ کرنا ہے. اس حرکت کے ذریعے سے دنیا میں اللہ کا ذکر یعنی اللہ کی اطاعت اور عمل زندہ کرنا ہے. تو علم و ذکر اصل ہے, علم و ذکر وہ اصل اسی کی تبلیغ ہے, اور کسی سے اور کسی سے تو اللہ پر علم تو نازل ہوا تھا, اور اس علم کا انتباہ ہے وہ اس کا ذکر ہے, اسی اصل تبلیغ ہے. اسے ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ علم و ذکر ایک ہماری گاڑی کے تو پہیے ہیں, اگر علم و ذکر اٹھ گیا تو وہ گاڑی تو ٹھہر ہو جائے گی, پہیے ہی ہے. تو اصل علم و ذکر ہے کہ زندگی کے ہر حال کا علم معلوم ہو کہ میں اس حال میں ہوں تو میرے پاس کیا علم ہونا چاہیے. ایک آدمی بیمار ہے تو اس کے پاس بیماری کا دین ہونا چاہیے, بیماری کے مسائل ہیں. بابا سر آتی مریض نہیں پڑتے کہ بیمار ہے تو کہ بیماری کا دین, تندرست ہے تو تندرستی کا دین, مسافر ہے تو سفر کا دین. تو ہر حال کا دین ہوتا ہے, وہ علم و ذکر کا مطلب ہے. لیکن جب لوگ دین ہی نہیں جانیں گے تو کیا جانیں گے. اس لیے لوگوں میں دین داری لانے کے لیے بھائی رہنے کا بھی وہ لوگوں کو اس کے بارے میں سمجھائیں کہ برابر کو علم علم و ذکر ہے. اصل دین علم و ذکر ہی ہے, اس کے لیے ساری کوششیں ہو رہی ہے کہ لوگوں میں علم آ گیا اور مسلم کو مطابق خود کی زندگی گزرے, اس کے بعد ہو جائے. علم و ذکر تو دو پہیے ہیں, اس کے بغیر گاڑی نہیں چلے گی. اس نے اس کو عام کرنا ہے, لوگوں کو اس میں طلب پیدا کرانی ہے کہ وہ اپنے دین کو رواجی نہ بنائے یا عادی نہ بنائے. کیونکہ ایک عمل کی عادت پڑ جاتی ہے, نماز کی عادت پڑ گئی تو شروع سے فکر ہو جاتی ہے, نماز پوری ہو جاتی ہے, عادت پڑ گئی. تو ٹھیک ہے عادت اچھی ہے, لیکن عادت کو عبادت بنانا ہے. کہ عادت کو عبادت بنانے کا یہی طریقہ ہے کہ اس لائن کا علم و ذکر آئے. جب اس لائن کا علم و ذکر آئے گا تو وہ عادت عبادت بن جائے گی. عادت نہیں چھوڑوانی ہے, اچھی عادت ہے بھائی جوتا ہمیشہ دہانے باندھنے پر, لیکن سنت کے استدار سے پہنے. دہانے سے پہننا سنت ہے, بانے سے اتارنا سنت ہے. تو اب یہ اتباع ہو جائے گا, عادت عبادت بن جائے گی علم و ذکر کی وجہ سے. یہ بنانا ہے تو پھر امت میں جو طبقہ جس حال میں ہوگا اس طبقے کا علم و ذکر اس کے اندر آوے تو وہ اس طبقے کا دین پر قائم ہو جائے گا. اس لیے اس حرکت کے ذریعے سے علم و ذکر کو حرکت دینی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو حرکت کی ہے وہ اس کو دی ہے, علم و ذکر کو دی ہے کہ اس دعوت کے ذریعے سے علم پھیلے, اس دعوت کے ذریعے سے عمل پھیلے, معاشرت بنے. حرکت امت کو حرکت دی ہے, جو مجھ نے پیدا کیا ہے کہ بیٹھو کھاؤ پیو اللہ اللہ پڑھو, ایسا نہیں بات بلکہ حرکت بھی ہے. نصرت ہے, ہجرت ہے, سفر ہے, حضر ہے, امبیاء کرام کی زمن میں کیونکہ حرکت. اس لیے دین جو ہے وہ چکی سے مشابہت رکھتا ہے. چکی میں کیا ہے, یہ چکی میں حرکت بھی ہے, سبات بھی ہے, دونوں ہے. دانے ڈالو آٹا لو, دانے لو آٹا, دین لو اور حرکت کرو تاکہ وہ پھیل جائے اور لوگوں کے کام آئے. آٹا ہوگا تو لوگوں کام آئے گا. جی ہاں, کچھ کرنا ہی نہیں ہے, روٹی پکا دیے آٹا تیار ہو گیا. اس لیے حرکت کی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خیر کے ساتھ حرکت دی ہے. جو خیر اس امت کے اندر ہے بہترین امت ہے, خیر اس خیر کو حرکت دی ہے. حرکت کی وجہ سے یہ خیر پہنچے گی وہاں کہ جہاں لوگ اس کے حل نہیں رہے تھے, اب وہ وائل ہو جائیں گے. حرکت کا حکم دیا ہے کہ اپنے خیر کو حرکت میں لاؤ اور پھر اس خیر سے لوگ فائدہ اٹھائیں. اس نے یہ تقاضا ہوا ہے جو اہل حضرات ہیں, جس طرح اور خدمتیں کرتے ہیں اور ذمہ داریاں کرتے ہیں, اس کام کے لیے بالکل ایک ایک سال لگائیں اور اس کام سے مناسبت بھی پیدا کریں, اپنی صلاحیت لگا کر اس کام کو سمجھیں اور پھر لوگوں کو اپنی صلاحیت سمجھائیں تاکہ اس کا حق ادا ہو جائے. اب فرما میں اس کے لیے ایک ایک سال کے لیے کر دیا, ایک ایک سال کی درخواست ہے. آپ بتا دیجیے.